نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 94 سے 108 تک کریں گے اور اس کے بعد نیکسٹ کلاس میں ہمارے الحمدللہ سورۃ المائدہ مکمل ہو جائے گی ان شاء اللہ. لاسٹ ٹو رکو ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. تو یہ آخری ہمارے چار رکوعات رہ گئے ہیں جن میں سے آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے دو رکوع دیکھیں گے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں جو آج کا سبق ہے. شروع میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھیں گے آیت نمبر 94-95 سے 96 تک حلال اور حرام کے بارے میں. یہ پہلے گزر چکا جب سورت سٹارٹ ہوئی تھی کہ جب انسان احرام کی حالت میں ہے تو شکار کھیلنا منع ہے, حرام ہے. تو اسی کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ آیا. اس کے بعد کعبہ کی اہمیت کا ذکر ہے اور پھر اگین حلال اور حرام کے اوپر بھی ہے. خبیث اور طیب کے ساتھ اس کو بتایا گیا کہ کیسے کیا چیز زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی نظر میں کون سی چیز زیادہ ویلیویبل ہے. اس کے بعد آیت نمبر 101 میں دیکھیں گے کہ کوئی چیز کوئی بات آپ سے چھپائی جائے یا آپ کو نہیں بتائی جائے تو اس میں آپ کی خیر ہوتی ہے, اس کے بارے میں نہیں سوالات کرنے چاہیے. یہی 101 102 کا ٹاپک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے 103 سے لے کے 104 تک عربز میں ایک رسم ہوتی تھی جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑنے کی, اس کی ممانعت بتائی گئی ہے. اس کو بتایا گیا یہ جھوٹ ہے اللہ کے اوپر باندھنا, اس سے منع کیا گیا. اس کے بعد 105 میں ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی فکر سب سے پہلے کریں. اور پھر آپ 106 سے لے کے 108 تک ایک ہی ٹاپک ہے, اور وہ یہ ٹاپک ہے کہ اگر انسان کو سفر میں موت آ جائے تو موت کا وقت قریب ہے اور اس نے وصیت کرنی ہو تو کیسے کرے گا وصیت. یہ پورا ڈیٹیل بتائی گئی ہے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ آیت 94-108. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اے ایمان والو, لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ, اللہ تعالیٰ ضرور بضرور آزمائے گا تم کو چیزوں کے ساتھ. یہ تو ہم نے پہلے بھی سورۃ البقرہ میں بھی اچھی طرح پڑھا تھا, لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے بھی, بھوک سے بھی, نقصان سے, جانوں مال کے, پھلوں کے, ان چیزوں سے ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے. یعنی ایمان لا کے آزمائش لازم ہوگی. کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں اور آزمائش نہ ہو. ہاں مگر آزمائش مختلف قسم کی ہو سکتی ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو چیزوں کے ساتھ, اور یہاں پہ اس آیت میں خاص طور پہ ذکر ہے مینا سعید, شکار میں سے. اب دیکھیں شکار میں سے کیوں آزمانے کی بات کی گئی, کیونکہ جن کے اوپر یہ آیات سب سے پہلے اتر رہی ہیں نا, وہ لوگ شکار کے بے حد شوقین تھے. ایک تو یہ کہ وہاں پہ ایسے کوئی میٹ شاپس تو تھیں نہیں جہاں سے جا کے گوشت لایا جائے, یا تو گھروں کے پالتو جانور ہوتے تھے ان کو ذبح کیا جاتا تھا یا شکار کھیلا جاتا تھا. اور شکار ایک ان کی ہابی یا گیم یا یہ ہی نہیں تھی, صرف سروائیول بھی تھا. کیونکہ ظاہر ہے گوشت کھانا ہے تو شکار کریں گے. ہر وقت گھر کے پالتو جانور تو نہیں ذبح کر سکتے, کتنی دفعہ کریں گے اور کتنے ہوں گے کسی کے پاس. تو ان کے لیے یہ بہت ہی ایک محبوب مشغلہ تھا سمجھ لیں, اور ضرورت بھی تھی. اچھا یاد رکھیں, آزمائش ہمیشہ اس چیز کے تھرو ہوتی ہے جو چیز آپ کو بہت محبوب ہو، جو چیز آپ کی ویکنیس ہو، جس چیز میں کا آپ کو بہت شوق ہو۔ ظاہر ہے اگر ایک انسان کو، جیسے اب ہمیں شکار سے کچھ بھی نہیں، تو ہماری تھوڑی اس میں ٹیسٹ ہوگا کہ تم شکار کھیلتے ہو یا نہیں۔ اب بھائی ہم نے تو ظاہر نہ آتا ہے، نہ کبھی کھیلا، نہ کوئی ہمارا، تو ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو اس چیز کے اندر انٹرسٹ ہو، وہ چیز ان کو پسند ہو، اسی میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور میں نے جیسے بتایا، ان لوگوں کے لیے شکار بہت محبوب تھا۔ اور خاص طور پہ تنالوہ ایدیکم ورماحکم، پالیں گے اس کو تمہارے ہاتھ بھی اور تمہارے نیزے بھی۔ ایسا شکار جو تمہارے ایٹ آرمز لینتھ ہو، سمجھ لیں یہ، تمہارے ہاتھ پالیں، یعنی اتنا قریب ہو کہ کوئی ہرن ہے وہ بالکل قریب آ کے کھڑا ہوا ہے۔ اور ایک بندہ جو ہنٹر ہوتا ہے نا، شکاری ہوتا ہے، وہ اس سے تو پھر جس کو کہیں گے ہاتھ میں کھجلی ہونے لگتی کہ کیسے نہیں پکڑوں اس کو۔ اور تمہارے نیزے بھی، تمہارے نیزے بھی پالے، یعنی ایسا اگر کوئی دور ہے تو اتنا ریچیبل ہے کہ ایک نیزہ مارا اور وہ ڈھیر ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے جو تھوڑا سا اس کا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ تھی کہ جیسے امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ یہ آیت عمرہ حدیبیہ میں نازل ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وحشی جانوروں کے شکار کی آزمائش میں مبتلا کیا، اور وہ اس وقت احرام باندھے ہوئے تھے۔ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے۔ اب جن کو شکار کا شوق ہو، احرام کہاں سے باندھ لیتے ہیں؟ میقات سے، ٹھیک ہے؟ میقات سے آپ حالت احرام میں آ گئے، اور حالت احرام میں آپ کو پتہ ہے نا کئی چیزیں حرام ہیں آپ کو کرنا، جیسے بال اکھیڑنا، ناخن کاٹنا وغیرہ، خوشبو لگانا، یہ سب کو پتہ ہے۔ اسی طرح شکار بھی حرام ہے، شکار نہیں کھیل سکتے۔ اور حدود حرم میں تو ظاہر ہی بات ہے کسی چیز کو بھی نہیں آپ مار سکتے، ایون آپ گھاس بھی یا پودے بھی ان کو اکھیڑ نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے، کسی جانور کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ لیکن جب حدود حرم سے باہر ہیں، آپ میقات سے چلے یا گھر سے ہی احرام، کسی نے احرام کی حالت میں آ گیا، آپ نیت کر لی، اب اس کے بعد شکار نہیں کرنا، تو راستے میں کئی شکار آئیں گے۔ اب یہ لوگ آپ کو پتہ ہے حدیبیہ تک پہنچ گئے تھے اور عمرے کی نیت سے گئے تھے مسلمان، اور احرام باندھے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو کہتے ہیں کہ جانور بکثرت سواریوں کے گرد پھر رہے تھے، اور وہ ان کے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں تھے۔ ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پرندوں کے چوزے اور وحشی جانوروں کے بچے اور انڈے ان کے ہاتھوں کی زد میں تھے، یعنی بالکل ایکسیسیبل تھے۔ اور بڑے جنگلی جانور مثلا جنگلی گدھے، گائے، اونٹ وغیرہ، ان کے نیزوں کی زد میں تھے۔ تو اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلے، تو آپ کے صحابہ نے جلدی سے احرام باندھ لیا، اور میں نے اس وقت تک احرام نہیں باندھا تھا۔ پھر ہمیں خبر دی گئی کہ ایک مقام ہے، مقام غیتہ میں دشمن ہے جو لڑنا چاہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور میں بھی آپ کے اصحاب کے ساتھ تھا۔ پھر میرے ساتھیوں نے ایک گورخر، جنگلی گدھا ہوتا ہے، وہ دیکھا، تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ وہ ہنس کیوں رہے تھے؟ کیونکہ وہ پکڑ تو نہیں سکتے، مگر وہ سامنے نظر آ رہا ہے، اشارہ بھی نہیں کر سکتے، کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، وہ دیکھو تم نے تو احرام نہیں باندھا ہوا، تم تو جا کے پکڑ لو، نہیں وہ بھی نہیں کرنا۔ تو کہتے میں سمجھ گیا کہ کسی شکار کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں۔ تو پھر میں نے نظر اٹھائی، دیکھا کہ گورخر وہاں پہ ہے، تو میں نے گھوڑا اس کے پیچھے دوڑایا اور اسے تیر مار کے گرا دیا۔ پھر میں نے ان لوگوں سے مدد چاہی، تو انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ احرام کی حالت میں ذبح بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے احرام کی حالت میں شکار کیا اور ذبح کر لیا تو وہ مردار ہے، شکار کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بالآخر میں نے اسے ذبح کیا، پھر سب نے اس کا گوشت کھایا، پھر میں نے اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگا۔ اینی ہاؤ، تو اب یہ ہے کہ کیا کھا سکتے ہیں وہ گوشت؟ کھا اس وقت سکتے ہیں اگر کسی نے آپ کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس نے ویسے ہی کیا تھا، آپ کی نیت سے نہیں کیا، اس نے ویسے ہی شکار کیا، اس کے بعد کہا کہ آپ بھی لے، تو آپ نے کھا لیا تو وہ تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے اس نیت سے کیا کہ میں ان کے لیے کر رہا ہوں، پھر نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہمیں کیا شکار سے اور ہمیں کیا اس چیز سے جو ہمارے لیے تھوڑی آیتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ صرف سرٹیفکیٹ کے لیے پڑھتے ہیں نا، تو وہ تو ایسے احکام کو ایک طرف ڈالتے جاتے ہیں کہ ہمیں کیا اس سے ہمیں کیا واسطہ کوئی اور چیز ہم پڑھیں. اور جو اس کتاب کو اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتے ہیں ان کے لیے ہر لفظ قیمتی موتی سے کم نہیں ہے, ہر لفظ. تو اس لیے یہ نہیں سوچنا ہم نے شکار تو نہ کرنا ہے نہ ہمیں کیا, اس سے احرام کی حالت میں ہوئے تو ہمارے اوپر جو ریسٹرکشنز ہیں باقی ہمیں پتہ ہیں اس سے ہمیں کیا واسطہ. ہم نے ہر چیز کو سیکھنا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اب یہ بات سمجھ آئی ہے کہ ان کے لیے آزمائش اس میں تھی, لیکن یہاں پہ کہا گیا نا بشیء ان, سات چیزوں کے, تو ان کے لیے اگر شکار ایک آزمائش تھی تو ہمارے لیے اور چیزیں آزمائش ہو سکتی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ امتحان آزمائش وہاں پہ آتا ہے جہاں پہ انسان کی کمزوری ہوتی ہے اور وہ کام کرنا بھی آسان ہو. اب دیکھیں یہاں پہ کیوں کہا گیا ان کے نیزے اور ان کے ہاتھ ان کو پا لیں, اتنی قریب تھا شکار. اب سوچ لیں کوئی چیز آپ کی ریچ میں بھی ہو, آپ کر بھی سکتے ہیں, کوئی کچھ کہے گا بھی نہیں یا کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, پھر انسان رک جائے صرف اللہ کی خاطر, یہ ہے انسان کا امتحان, یہ ہے اس کا ٹیسٹ. کیونکہ اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی کر لوں بعد میں توبہ کر لوں گا, ابھی اس وقت مجھے موقع ملا ہوا ہے, بس یہ تو میرے ہاتھ میں ہے, ابھی کیسے جانے دوں. جیسے یوسف علیہ السلام کا کتنا زبردست امتحان ہوا تھا نا, اللہ اکبر, کہ عزیز مصر کی بیوی خود دروازے بند کیے اور مالکن بھی اور تھریٹ بھی کر رہی ہے کہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی میں تمہیں جیل بھجوا دوں گی, قید میں ڈروا دوں گی. خوبصورت بھی ہے, خود دعوت دے رہی ہے, کوئی ہے بھی نہیں دیکھنے والا, پھر بھی اللہ کی پناہ مانگتے. تو بات یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ میں ڈالتا ہے, اور بعض دفعہ سہولتیں دی جاتی ہیں, آسانیاں دے دی جاتی ہیں کہ کر لو جو کرنا ہے. اب انسان اس وقت پتہ ہے کیا سوچتا ہے کہ شاید بڑا مزہ آ رہا ہے کہ مجھے تو یہ چیز سامنے مل رہی ہے, لیکن آپ اس وقت یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اس نے بالکل جیسے سبت والوں کو یاد کر لیں, سبت والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا, بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ تھا نا, ساحل سمندر پہ رہتا تھا اور ان کا کام کاروبار بزنس ہی ان کا تھا فشنگ, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کیا کہ سیٹرڈے کو صرف نئی مچھلیاں پکڑنا, اور سیٹرڈے کے دن اللہ اکبر وہ مچھلیاں جو تھیں وہ بالکل ایسے کنارے پہ آ جاتی تھیں اور اچھل اچھل کے اچھل رہی ہیں, کود رہی ہیں, اور یہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یعنی باقی دنوں میں وہ گہرے سمندر میں آپ ڈیپ سی میں چلے جائیں تو کتنی دور جانا پڑے گا, کتنی محنت کرنی پڑے گی, اور سیٹرڈے کو وہ بالکل کنارے پہ آ جاتی تھیں باقی دنوں میں ڈیپ سی میں. اب ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی. اب یہ نہیں کہ وہ خود ایسا ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس لیے ایسا کیا جاتا ہے تاکہ پتا چلے کون ہے جو اللہ کی خاطر رک جائے اور کون ہے جو پھر بھی کرتا رہے. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ یہ سہولیات دیتا ہے, ایز دیتا ہے. کئی دفعہ ایسی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں جو کہ جن میں کرنے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے, کوئی آپ کو پکڑنے والا نہیں ہے, اور آپ کے ہو سکتا ہے معاشرے میں بھی وہ بری نہ سمجھی جاتی ہیں, لیکن اسی لیے تو امتحان ہے, اسی میں تو آپ کا ٹیسٹ ہے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ, تاکہ جان لے اللہ کون ڈرتا ہے اس سے غائبانہ طور پہ, کون غیب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. مطلب ہے کہ اللہ کو, اللہ سامنے تو نہیں ہے نا, جب کوئی سامنے ہوتا ہے پھر تو سارے ہی ڈر کے مارے اور باز آئے رہتے ہیں. مثلاً آپ کے سامنے ایگزامینر کھڑا ہوا ہے اور آپ کو ٹیسٹ دینا ہے تو تب کیسے دیتے ہیں آپ نا, اور جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تب کیسے دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں نا, ایک مثال دیتی ہوں. مثلاً آپ گھر میں ہیں, آپ کا ٹیسٹ آیا ہے, کتاب ساتھ پڑی ہوئی ہے, سپارہ پاس پڑا ہوا ہے آپ کے, دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اب کون ہے جو تب بھی سیدھا رہے گا اور کہے گا نہیں میں نے پارا نہیں کھولنا اور میں نے کچھ چیٹ نہیں کرنا, میں نے چیٹنگ نہیں کرنی. کون ایسا ہوگا جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا, کوئی بھی اور نہ دیکھے تو. یہی تو اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتا ہے, یہی تو وہ دیکھنا چاہتا ہے. یہاں پہ دیکھیں شکار ہے, مثلاً صحرا ہے, اس کے اندر شکار ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی جاننے والا نہیں ہے. اب بھی کون دل میں یہ بات رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ باز رہتا ہے؟ یہ اللہ نے چیک کرنا. یعنی ٹیسٹ کیوں ہوتا ہے, یہ وجہ بتائی گئی, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ دیکھ لے کون مجھ سے غیب میں بھی ڈرتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون اللہ کو بن دیکھے اس کا خوف رکھتا ہے. اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ بالغیب, غائبانہ طور پہ, یعنی سب سے وہ غائب ہے, انسان خود سب سے غائب ہے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. کون پھر بھی ڈر جاتا ہے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کام نہیں کرتا. یعنی کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے, چاہو تو گناہ کرو, چاہو تو بچ جاؤ. کون تب بھی بچ کے دکھاتا ہے؟ آپ کی گروپ انچارج آپ سے سبق سن رہی ہیں اور آپ پارا کھول کے اگر سنانا شروع کر دیں, کون آپ کو دیکھ رہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا. بچے گا وہی جو اس وقت اللہ کا خوف رکھتا ہو. تو ٹیسٹ ہے نا, ٹیسٹ, واقعی ٹیسٹ یہی تو ہے. یہ ٹیسٹ نہیں ہے آپ میں سے کس کو کتنا آتا ہے, ٹیسٹ یہی تو ہے کہ کس میں اللہ کا خوف ہے. ڈبل ٹیسٹ ہو گئے. تو اپنے آپ کو ہم نے چیک کرنا ہے. اس آیت کو وہ اپنے لیے ہم نے اس طرح لینا ہے کہ ٹھیک ہے, میرا شکار سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن میں اپنے آپ کو دیکھوں. ان کے لیے یہ ہابی, اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا نا, ان کا شوق تھا. میرا جہاں پہ شوق ہے, جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے, جو میری فیوریٹ ہے, جب اس کے لیے راستے کھل جائیں, تب بتائیں کہ تب میں کیا اللہ کی خاطر اس کے خوف کی وجہ سے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا, کیا میں اس سے, اس گناہ سے بچتی ہوں یا نہیں. یہ بہت بڑا امتحان ہے. انسان میں قدرت بھی ہو, طاقت بھی ہو, اللہ نے ایز بھی دی ہو, اس کے باوجود رک جانا. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا, جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے اس کا جو مقام ہے وہ بڑھاپے کی عبادت کا نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جوانی میں انسان کے اندر طاقت ہے کرنے کی, جوانی میں انسان کے شوق ہیں, جوانی میں انسان کے کا ایپٹیچیوڈ ہے اس طرح کا, گناہ کی طرف جانے کا. تو اس وقت جو بچے گا گناہ سے اور اللہ کی طرف آئے گا, اس کو اس کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. جب یہ دیکھیں تو ٹیسٹ میں کامیابی ضروری ہے. ٹیسٹ آئیں گے زندگی میں اور اس فارم میں آئیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. جب ہمارے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں, ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے تو یہ امتحان لیا ہے میرا. ہم کہتے ہیں ابھی کر لوں, بس ابھی کر لوں, اس کے بعد دیکھی جائے گی. نہیں, وہیں پہ یاد رکھیں امتحان آ گیا. جس نے یہ جان لیا اللہ میرا امتحان لے رہا ہے اس وقت, وہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میرے سے واقعی کون ڈرتا ہے. اب نہ صحیح ہمارے ارد گرد نہ شکار بھاگا پھرے, نہ ہمیں کوئی شکار کا شوق ہو, لیکن جن چیزوں کا شوق ہے ان کو لکھیں. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں لیکن مجھے اچھی لگتی ہیں, ان کے بارے میں میرا کیا رویہ ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے غیب میں اس سے کون ڈرتا ہے. اب یہ خوف کیسے آتا ہے؟ یہ خوف, یہ ڈر غیب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, یہ کیسے آئے گا؟ جب انسان یاد رکھے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا, میرا مالک مجھے پوچھے گا, میں آزاد نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس پیشی کو یاد کرانے کے لیے 5 ٹائمز ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کا حکم دیا کہ 5 دفعہ میرے سامنے کھڑے ہو دن میں, تا تاکہ تمہیں بھولے نہیں کہ اسی طرح ایک دن تمہیں قیامت میں مرنے کے بعد میرے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ تو ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں نا کہ بس بڑا ڈر لگتا ہے, بڑا ڈر لگتا ہے اس دن سے کیا ہوگا کیا ہوگا, پر ڈر کا پتہ ان باتوں سے نہیں چلتا. ڈر کا پتہ تب چلے گا جب ٹیسٹ لیا جائے گا, تو اب اس ٹیسٹ میں آپ کیا کرتے ہیں, اب پتہ چلے گا کون اللہ سے ڈرتا ہے اور کون رک جاتا ہے. اور جس کو خدا کا خوف نہیں ہوگا نا, وہ دھڑلے سے وہ کام کر لے گا. اچھا, یہ خوف خدا پیدا کیسے کریں دل میں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ سے اس کے علم والے بندے ڈرتے ہیں, تو کیا میں نہیں ان میں سے ہو سکتی؟ اس کا مطلب ہے کہ مجھے علم کے بس پیچھے پڑ جانا, علم لینا, کیونکہ علم والے بندوں میں ہی خوف خدا آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دفعہ صحابہ کے پاس آئے اور فرمایا, کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ بتھا جائے, بتھا ایک جگہ تھی دور, اور دو فربا یعنی موٹی تازی اونٹنیاں لے کر آئے بغیر کسی ظلم و زیادتی کے؟ صحابہ نے کہا, ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے, اونٹنی بہت قیمتی متاع تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پھر تم میں سے کوئی شخص جائے اور اللہ کی کتاب میں سے دو آیتیں سیکھ لے تو یہ دو اونٹنیوں کے برابر ہے, اور جو تین سیکھ لے تو یہ تین کے برابر ہے, جو چار سیکھ لے چار کے برابر. اب اگین بات وہی کہوں گی کہ آپ کو شاید اونٹنی کی نہ کوئی ویلیو ہے, نہ کوئی آپ کو اتنا کوئی شوق ہے, ہم نہیں, ہمیں نہیں چاہیے اونٹنی. ان کے لیے قیمتی ترین چیز تھی. آپ سمجھ لیں جو آپ کے لیے قیمتی ہے, سمجھ لیں ڈائمنڈ کے سیٹ. صبح صبح اٹھیں اور آپ کو دو بہت قیمتی, بہت ایکسپینسو ڈائمنڈ کے سیٹ مل جائے. ہر عورت ہی یہ چاہتی ہوگی. اس سے بھی زیادہ بڑھ کے یہ ہے کہ دو آیتیں آپ سیکھ لیں, دو سیٹ کے برابر ہیں. تین سیکھ لیں, تین سیٹس کے برابر ہیں. چار سیکھیں گی, چار کے برابر ہیں. تو سوچیں آج آپ کتنی آیتیں سیکھ کے جائیں گی, کتنے سارے سیٹ آپ کو مل گئے. تو ایسے شوق کے ساتھ آیا کریں سیکھنے کے لیے. آپ نے کبھی اس طرح سے علم سیکھنے کا شوق رکھا کہ مجھے ایسے ملے گا, یہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. ہو رہا ہے جنت کا راستہ آسان آپ کے لیے؟ اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنا آسان ہو رہا ہے؟ میرا تو دل چاہتا ہے آپ کو اتنا, یہ جیسے یہ رسک ہے نا, جیسے ماں خوش ہوتی ہے نا بچے کو کھانا کھلا کے, کھانا جب بچہ کھاتا ہے کھانا ختم ہو جاتا ہے, اور اگر نہ بچہ کھائے تو ماں کا دل اداس ہوتا ہے. تو میں آپ کی ایسی ماں ہوں جو آپ کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں, ایسا کھانا جو کبھی ختم نہ ہو. آپ کا یہ وجود ختم ہو جائے گا تب بھی, ہاں جب آپ اپنے رب کے پاس پہنچیں گے نا, تو اس کھانے کی طاقت قوت تب بھی باقی رہے گی. تو شوق کے ساتھ سیکھیں, شوق کے ساتھ اس کی طرف آئیں. اگر کسی کو ڈائمنڈ سیٹ نہیں پسند, وہ اپنا دیکھ لے, اور کوئی گاڑیاں پسند ہیں تو کوئی مہنگی ترین فربا اونٹنیاں, فرمایا فربا موٹی تازی, وہ دو اونٹنیاں اس کو مل جائیں گی تو مہنگی گاڑی سمجھ لیں, یا جو بھی آپ کو قیمتی ترین چیز ہے اور وہ آپ سمجھ لیں کہ صبح صبح آپ اٹھیں اور آپ کو وہ مل جائے. تو اللہ تعالی کا خوف ان کے دل میں آتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں, جو علم لیتے ہیں. جب علم آتا جائے گا خوف خدا بڑھتا جائے گا. یہ زندگی کی گاڑی جو ہے نا اسلام کی ہائی وے پہ, اس وقت تک دوڑ نہیں سکتی. اس وقت تک اس جنت کے راستے پر, یہ ہائی وے جو ہے نا, یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے. اسلام کی جو ہائی وے ہے یہ جنت کی طرف لے جاتی. اس وقت تک آپ کی زندگی گاڑی اس پہ بھاگ نہیں سکتی جب تک ایک طرف اللہ کا خوف اور دوسری طرف اس کی محبت نہ ہو. کوئی کام کر ہی نہیں سکتے آپ. اس لیے پھر عبادتوں میں بھی نہیں ہمارا دل لگتا, پھر اسی لیے یہ سب پرابلمز ہوتے ہیں, کیونکہ نہ خوف ہے اور نہ محبت ہے. سورہ نساء میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ وہ لوگوں سے چھپتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے, اور وہ ان کے ساتھ ہے جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. تو خوف لوگوں کا نہیں رکھنا, خوف اللہ کا رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرے گا, یہ یاد رکھے. لَيَبْلُوَنَّكُمْ, دیکھیں نا, ایک تاکید نہیں ہے, دو تاکیدیں ہیں. لا البتہ بھی تاکید ہے اور نون مشدد ضرور آزمائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ تمہاری آزمائش نہ ہو، ضرور ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا تم نے کس میں خوف خدا زیادہ. تو ہم اگر اس میں ہی گر جائیں کہ ہم ٹیسٹ دینے لگے اور تب ہم کھول لیں قرآن اور ہمارے سبق سنا جا رہا ہے تب ہم کھولیں، تو ہم تو اسی میں فیل ہو گئے، یہیں فیل ہو گئے، اور ہم نے آگے کیا بڑھنا ہے. تو نرسری کے بچے کا ایگزام نرسری والا ہی ہوتا ہے نا، پی ایچ ڈی والے کا ایگزام اس کے مطابق ہوتا ہے، ان کے بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں. جب آپ یہ امتحان پاس کر جائیں گے تو اور اس سے بڑے امتحان آتے ہیں، اور اگر اسی امتحان میں فیل ہو گئے تو کیا آگے آپ کا ٹیسٹ ہوگا. تو فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، جو کوئی زیادتی کرے گا اس کے بعد، کس کے بعد، یعنی اس حکم کے آنے کے بعد، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے باوجود یعنی جب منع کر دیا گیا یہ نہیں کرنا، جب تمہارے سامنے شکار آ جائے احرام کی حالت میں تم نے شکار نہیں کرنا، اس کے باوجود کوئی حد سے بڑھتا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اس کا مطلب اتنا امپورٹنٹ ہے. اب یہ کسی کافر کو تو نہیں کہا جا رہا نا، یا لطینہ آمنوں کو کہا جا رہا ہے نا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کیونکہ اس نے کیا سوچا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی ویلیو نہیں دی، اپنی پسند کو ویلیو دی، اپنی مرضی کو ویلیو دی. دیکھیں اللہ کے حکم پہ راضی ہو جانا اور کہنا کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ کا حکم سن لیا، میں نے مان لیا، یہ تبھی پاسبل ہے جب اپنے وجود کے اوپر، اپنے آپ پہ اللہ کا حق زیادہ سمجھے اور اپنا کم سمجھے. کیا ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حق میرے اوپر زیادہ ہے اور میرا اپنا حق کم ہے؟ اگر ایسا ہے تو تبھی مان سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں میرا اپنے اوپر حق پہلے ہے، اللہ کا حق بعد میں ہے، میں کیوں مانوں؟ تو ضرور ہم نے اس آیت کے بعد جائزہ لینا کہ جب میرے سامنے برائی کا راستہ کھلا ہے، مثلا ہر کوئی برا کر رہا ہے اس معاشرے میں، یہ چیز عام ہے، اس وقت میں رکتی ہوں کہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا الصید، نہ تم قتل کرو شکار کو، یعنی شکار نہ کرو، وانتم حرم، اور تم احرام کی حالت میں ہو. وہی والی بات آ رہی ہے کہ تم احرام کی حالت میں تو تم نے نہیں شکار کرنا، چاہے وہ تمہاری ایٹ آرمز ریچ ہے، چاہے وہ تم سے قریب ہے. تو کیا شکار، اچھا جانور دیکھیں نا دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کو شکار کیا جاتا ہے، شکار کر کے کھایا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جو کہ زہریلے جانور ہو سکتے ہیں، تو کیا ان کو بھی نہ مارے؟ تو بات یہ ہے کہ پانچ قسم کے جانور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ ان کو مارنا، ان یہ قتل کیے جائیں گے حرم میں بھی اور غیر حرم میں بھی، کوا، چیل، بچھو، چوہا اور کاٹنے والا کالا کتا، یہ تو ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث میں کہ ان کو مارا جائے گا. اور کتے کے ہی حکم میں درندے بھی آ جاتے ہیں، جیسے بھیڑیا، شیر، چیتا، اس طرح کے جو بھی جانور ہیں جو یعنی تکلیف پہنچانے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، وہی بات یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب عتبہ بن ابو لہب نے بہت بدتمیزی کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی اس کو کہ اللہ اس پہ شام میں سے اپنا کوئی کتا مقرر کر دے. تو جب وہ گیا تھا تو وہاں پہ اس کو ایک شیر نے پھاڑ ڈالا تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا تھا، تو شیر کو بھی، شیر بھی اسی کتے کے حکم میں ہی آ گیا. اسی طرح سانپ وغیرہ ہیں، ایسے ایزا دینے والے جو جانور ہیں، ظاہر ہے ان کو مارا جائے گا، حرم کے اندر بھی مارا جائے گا. تو انتم حرم میں دونوں ہی آ گئے نا، حرم میں بھی اور احرام کی حالت میں بھی، ٹھیک ہے. فمن قتلہ منکم متعمدن، اور جس نے قتل کیا اس کو تم میں سے جان بوجھ کے، جان بوجھ کے قتل کرنے کا مطلب کیا ہے، اس حکم کے آنے کے باوجود کسی نے اب پھر بھی شکار کیا حالت احرام میں، تو کیا ہے، فجزا ام مسلما قتل من النعم، تو بدلہ اس کا مانند اس کے جو اس نے قتل کیا چوپایوں میں سے. یعنی اب اس کا بدلہ کیا ہوگا، کفارہ کیا ہوگا، کہ وہ بدلے میں ذبح کرے چوپایوں میں سے، اسی کی طرح کے چوپایوں میں سے. مثال کے طور پہ اگر مثلا اس نے ظاہر ہے ایک اگر آسٹرچ کا شکار کیا، تو اس کے بدلے میں کوئی اونٹ تو نہیں وہ ذبح کرے گا نا، اور اگر گائے उसने जंगली गाय कोई शिकार किया तो उसके बदले में मुर्गी तो नहीं दे देगा ना, हिरन के बदले में कोई और ऐसे ही छोटा सा अंडा तो नहीं वो दे देगा। इसलिए जैसा जानवर शिकार किया गया है उसी की मानिंद, उसी के मिसल, उसी जैसा ही कोई जानवर जो है उसको देना पड़ेगा अल्लाह के रास्ते में, उसको यानी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और ये फैसला अब कौन करेगा कि कौन सा जानवर किसके लिए दिया जाए, तो इसके लिए दो अदल वाले फैसला करेंगे। यहकुमु बिही इस्सात, इसके जवा अदलिम मिनकुम, मिनकुम यानी तुम में से यानी मुसलमानों में से दो अदल वाले जो होंगे वो ये फैसला करेंगे कि क्या दिया जाए। यानी हिरन है तो उसका जैसा कोई बकरी हो गई, या मींडा है, या इस तरह है तो गाय हो गई, गाय के बदले गाय दी जा सकती है, इस तरह से करके वो उसका कॉम्पेंसेशन उसकी करेंगे, कफारा देंगे। तो और ये फैसला ये बताएगा कौन, दो अदल वाले। अब अदल वालों का कैसे पता चलेगा कि ये कौन अदल वाला है या नहीं है, तो इसकी भी शरायत रखी है उलमा फुकहा ने कि जो अपने फराइज अदा करता हो, जो कबीरा गुनाहों से बचता हो, जो सगीरा गुनाह बार बार उन पे इसरार ना करता हो, और जो बंदों के साथ भी अच्छा मामला करता हो, अच्छा सलूक करता हो, वो अदल वाला होता है। तो दो ऐसे अदल वाले, और जिनको जरा पता भी हो कि किस चीज की कीमत क्या है, ये नहीं कि उनको बिल्कुल कुछ पता ही नहीं, तो घर बैठे फैसले नहीं हो जाएंगे कि चलो मैं इसकी जगह ये दे देता हूं। दो लोग हों तुम में से। और हदियम बालिग अलकाबा, अब ये वाला जो जानवर दिया जाएगा ना, ये हदी है, कुर्बानी होगी, बालिग अलकाबा पहुंचने वाली काबा को, यानी हरम की हदूद में जाकर, ये नहीं कि काबा के पास जाकर खड़े करके तो जानवर को जिबा किया जाएगा, बल्कि अब ये कफारे में जो जानवर दिया जाएगा ना, जैसे कि हम वहां पे जाते हैं तो दम देते हैं, अगर कोई गलती हो जाए तो क्या कहते हैं, दम दो, तो उसमें भी कोई जानवर जिबा किया जाता है। तो जाहिर है इसी तरह यहाँ पे कफारा जो दिया जाएगा, तो अब ये कफारे में जो जानवर होगा वो वहां जाके यानी हरम में पहुंचाना जरूरी है, वहां जाके दिया जाए। और इसका फिर जाहिर है जो गोश्त वगैरह भी होगा वो वहां के मिस्कीनों को खिलाया जाएगा। औ कफारतुन तआमु मसाकीन, यहाँ कफारा है खाना मिस्कीनों का, यहाँ फिर ये देख लिया जाए कि मसलन है कि हिरन शिकार किया है तो उसकी जगह एक बकरा दे रहे हैं, तो अब बकरा जो है वो कितने लोग खा सकते हैं, तो अगर मिसाल के तौर पे 30-40 लोग खा सकते हैं तो 30-40 लोगों को खाना खिला दिया जाए। क्या अगर वो उसने ये हदी नहीं देनी, कुर्बानी नहीं करनी, तो 40 लोगों को खाना खिला दे, जानवर की कीमत का अंदाजा करके ना उतने ही पैसे का खाना मिस्कीनों को खिला दिया जाए। अब देख लें यहाँ पे शिकार करके गलती एक ने की और अल्लाह ने भला सारे मिस्कीनों का करा दिया कि उनके पेट भर गए, वरना अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया 100 नफल पढ़ो, इतने करो, ऐसे करो, नहीं, उसमें भी फायदा इंसानों को ही पहुंच रहा है, अल्लाह को तुम्हारी कोई इबादत की जरूरत नहीं है। आओ अदलु ज़ालिका सियामन, अब देखें कोई नहीं कर सकता, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतना, तो फिर क्या बराबर इसका रोजे रखना, इसके बराबर रोजे रखना, यानी अगर मसलन जो भी जानवर था उसको उसको खा के कितने दिन के रोजे रखे जा सकते थे, मसलन 10 दिन के रखे जा सकते थे, या अगर मिसाल के तौर पे कोई मुर्गा है वो उसने शिकार कर लिया था तो 2-3 दिन तक उसको खा सकता था, तो 3 दिन के रोजे रखे। अब इसका फैसला भी कौन करेगा, खुद नहीं करना, दो आदिल शख्स, ठीक है, कोई इमाम से पूछ लें, किसी स्कॉलर वगैरह से पूछ लें, और वो किसी के साथ मशवरा करके और फिर वो बता दें। तो हर जानवर के शिकार पे डिफरेंट इसका मतलब तादाद होगी ना रोजों की, जाहिर है चिड़िया और नीलगाय के शिकार पे एक जितना तो कफारा नहीं होगा ना। ली यजू का वबाल अमरी ही, ये इसलिए अल्लाह ताला ने रखा ताकि वो चखे अपने वबाल का, अपने काम का वबाल चखे, अपने काम की सजा चखे, और दूसरा ये कि उसको ये एहसास हो जाए ना कि मैंने क्यों, मुझसे ये गलती हो गई, इंसान पछताए उस पर, आइंदा ना करे, क्या अगर तो कुछ भी ना होता तो फिर तो इंसान नडर हो जाता ना, अब जब उसको देना पड़ेगा तो फिर उसको ये एहसास होगा, اور پھر دوسری بات یہ کہ انسان اس گلٹ سے بھی پھر نکل آتا ہے، جب انسان کفارہ ادا کر دیتا ہے تو ایک گناہ کی گلٹ ہوتی نا، میں نے کیوں کر دیا، اور پھر انسان اس کے اندر ہی اپنے آپ میں اتنا یعنی تکلیف میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گلٹ سے نکال دیا، یہ کفارہ دے دو گے تو اس کے بعد تمہارے اوپر سے ایک گناہ دھل جائے گا، تو سستے میں بچت ہو گئی نا، اگر کفارہ نہ ہوتا، اس سے گناہ نہ مٹتا تو جہنم کی آگ پہ میں ڈال کے گناہ مٹایا جاتا، وہ تو بہت مہنگا ہے۔ عف اللہ عما سلف، معاف کر دیا اللہ نے جو اس سے پہلے گزر چکا، کیونکہ صحابہ کو بہت یہ اس چیز کی پریشانی رہتی تھی، جب بھی کوئی حکم آتا تھا تو وہ یہی سوچتے تھے کہ اگر کسی نے اس حکم کے آنے سے پہلے شکار کر لیا وہ احرام کی حالت میں، پھر اس کا کیا ہوگا، تو جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا۔ ٹھیک ہے، ہم بھی سوچیں، دیکھیں جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا، اب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اب آ کے کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں، اوہو یہ تو ایسے کرنا تھا، اور ہم کیا آج تک کرتے رہے، تو پچھلی زندگی میں جو ہو چکا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، جو ہو چکا وہ گزر چکا۔ ومن عادا، لیکن اس کے بعد بھی جو اعادہ کرے، یعنی بار بار کرتا جائے، اب تو جو کرنا ہے، پہلے تو چلو نہیں پتا تھا، یا اس زمانے میں تو حکم ہی نہیں آیا تھا نا، ہمیں ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں پتا تھا پہلے، جب آپ پتہ چل گیا پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح کرتے ہی جا رہے ہیں، کرتے ہی جا رہے ہیں، ابھی بھی باز نہیں آ رہے، تو فینتقم اللہ منہ، تو انتقام لے گا اللہ اس سے۔ نہیں، اب کسی کو پتا ہے کہ شکار نہیں کرنا احرام کی حالت میں، پھر بھی وہ کرے، تو اب دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا، رب العالمین فرما رہا ہے کہ اب اگر تم نے حد توڑی، اس کا مطلب تو یہ نا کہ یہ ڈھیٹ ہے، اس کو کوئی اللہ کا ڈر خوف کچھ نہیں ہے، سرکش ہی ہے، پہلی بار کیا تھا تو ٹھیک ہے انجان تھا، اب کر رہا ہے تو اس کا مطلب دیدہ دلیری سے کر رہا ہے کہ ہاں میں کروں گا، چاہے مجھے پتا بھی ہے، یا کوئی اگر یہ کہے چلو آج کر لیتا ہوں پھر کفارہ دے دوں گا، کفارہ دینا کیا مشکل ہے، ابھی تو کروں نا، پھر اللہ تعالیٰ انتقام لے گا، اور جس سے اللہ انتقام لینے پہ آ جائے، سوچیں پھر اس کی تو کوئی بچت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے جانتے بوجھتے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، بدلہ لینے پہ بھی قادر ہے وہ۔ احل لکم صید البحر، اب آ گیا بحر کا شکار، یعنی سمندر کا شکار، پہلے خشکی کا شکار تھا، اب اگر سمندر میں ہے، اب پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہے پرانے کیا زمانہ، ہم اپنی نانی دادی کا زمانہ بھی یاد کر لے، تو لوگ شپس میں جاتے تھے زیادہ تر حج عمرہ وغیرہ کے لیے، اب سمندر میں اگر ان کو شکار ممنوع کر دیا جائے تو پھر تو بہت ہی مشکل ہو جائے، کیونکہ مہینوں مہینوں لگتے تھے پہنچنے میں، لوگ دور دراز سے آئیں گے، ان کو اور بھی زیادہ ٹائم لگے گا، تو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تمہارے لیے شکار سمندر کا، چاہے احرام کی حالت میں ہے چاہے بغیر احرام کے، سب کے لیے ہے یہ، احرام کی حالت میں بھی اور بغیر احرام کے، تو اس کا شکار کرنا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے، تمہاری سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا۔ وہ تعام ہو، اور تعام بھی اس کا، اب شکار میں اور تعام میں کیا فرق ہے، شکار تو وہ ہے جو آپ، ظاہر ہے جو آپ فشنگ کرتے ہیں تو ڈالتے ہیں اور زندہ اس کو پکڑتے ہیں، اور تعام کا مطلب یہاں پہ کیا ہے، جو مردہ ہو کے باہر نکلا ہے، جیسے سمندر سے کئی دفعہ باہر نکلی ہوتی ہیں، مچھلیاں اوپر آئی ہوتی ہیں، وہ بھی کھانا حلال ہے، جیسے ابن جریر میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو حریرہ نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر سے سوال کیا کہ سمندر میں بہت سی مردہ مچھلیاں کنارے پر پھینک دی ہیں، پھینک دی سمندر میں پھینک دی ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں، ہم انہیں کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ ابن عمر نے جواب دیا کہ انہیں مت کھاؤ۔ جب واپس آئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کھول کر تلاوت کی اور سورہ مائدہ کی اس آیت پہ نظر پڑی تو ایک آدمی کو دڑایا، کہا جاؤ کہہ دو وہ اس کو کھا لیں، یہی بحری طعام ہے، یعنی سمندر کا طعام یہ ہے کہ جس کو سمندر باہر پھینک دیتا ہے یا وہ مرا ہوا تھا، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ساحل کے اوپر کنارے پہ بیچ وغیرہ پہ مچھلیاں اتنی ساری پڑی ہوئی ہیں، وہ مر گئی ہوئی ہیں، تو کیا ان کو کھا سکتے ہیں؟ ہاں جی کھا سکتے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے, کوئی 300 لوگ تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے کنارے پہ نا ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا تھا, ان کے سردار بھی تھے ابو عبیدہ بن جراح, تو 300 لوگ تھے. تو جابر کہتے ہیں کہ میں بھی ان میں تھا, ہم ابھی راستے میں ہی تھے کہ ہمارا جو کھانے پینے کا سامان تھا نا وہ ختم ہو گیا. تو امیر لشکر کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جب خبر ہوئی تو حکم دیا کہ جو کچھ جس کے پاس ہے میرے پاس لے آؤ. سارے اپنا اپنا سامان لیا جو جس کے پاس کھانے پینے کا تھا, سب جمع کیا. اب ایک حصہ مقرر کر دیا, ہر ایک کو بانٹ کے دیتے تھے, یہاں تک کہ آخر میں ہمیں ہر دن ایک کھجور بس ملنے لگی. آخر میں وہ بھی ختم ہو گئی. اب ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے, دیکھتے ہیں کہ کنارے پہ ایک بڑی مچھلی ایک ٹیلے کی طرح, جیسے بڑا ٹیلا ہوتا نا اس طرح پڑی ہوئی تھی. سارے لشکر نے یعنی ایک ڈیڈ مچھلی, بہت بڑی, کوئی ہو سکتا ہے کوئی ویل مچھلی ہو بڑی, کیونکہ 18 ڈیز تک 300 لوگوں نے کھایا اور وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ وہ کہہ رہے فرماتے ہیں کہ اس کی دو ریبس جو تھی نا کھڑی ہوں تو اس کے نیچے سے ایک آدمی سوار ہو کے بھی گزر سکتا تھا اور اس کا سر اس کی ریبس کو نہیں پہنچے گا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی اونٹ کے اوپر سوار ہو کے کوئی اس کے نیچے سے گزر جائے تو وہ ٹچ نہیں کرے گا کہیں, اتنی اونچی تھی وہ. اور یہ بھی ہے کہ صحابہ اس کی آنکھ کے سوراخ میں سے چربی ہاتھوں میں بھر بھر کے نکالتے تھے اور 13 لوگ اس کی آنکھ کی گہرائی میں بیٹھ گئے تھے, اتنی وہ بڑی تھی. تو انہوں نے مٹکے بھی بھر لیے تھے اس کے گوشت اور چربی سے. تو جب واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے روزی ہے جو اللہ نے تمہیں دیا, اس کا گوشت اب تمہارے پاس ہے, اگر ہو ابھی بھی تو تم کھا سکتے ہو اس کو. یعنی وہ ڈیڈ حالانکہ پڑی ہوئی تھی, اس کا کوئی شکار نہیں کیا گیا تھا, لیکن اس سے یہ پتا چلتا ہے بخاری اور مسلم میں بھی یہ ہے حدیث کہ جو ہے نا یہ سمندر کا ڈیڈ بھی کھایا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ حلال ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو سمندر میں ہی رہتی ہیں, سمندر میں ہی ان کی پیدائش ہوتی ہے, سمندر میں ہی وہ مطلب ان کا کھانا پینا. اب اس میں سارا کچھ آ گیا, جھینگے, پرونگ, کریب, یہ لوگ سب پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کیا صحیح ہیں کھانے. تو یہاں پہ قرآن کریم کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں جو سمندر کا شکار بھی اور اس کا طعام بھی, اس کا یعنی جو مردار ہے وہ بھی کھایا جا سکتا ہے. بعض علماء نے صرف مینڈک کو اس سے الگ رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ مینڈک کے سوا پانی کے تمام جانور جو ہیں نا وہ کھانے کو وہ مباح کہتے ہیں, یعنی نہ ان کے اندر کوئی ثواب نہ گناہ کچھ بھی نہیں. اور کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے مارنے سے منع فرمایا اور فرمایا ہے اس کی آواز جو ہے نا اللہ کی تسبیح کرتی ہے. آپ دیکھتے ہیں مینڈک ڈراتا ہے تو یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے, سبحان اللہ. تو یہاں پہ اور پھر متعلقم فائدہ مند ہے تمہارے لیے, اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. کیوں فائدہ ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بحری سفر جب کرتے ہیں تو پھر لمبے لمبے سفر ہوں اور کھانا ختم ہو جائے اور سمندر سے بھی نہیں اگر شکار کیا جائے گا تو پھر تو لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. وللسیارتی اور قافلے کے لیے بھی, یعنی مسافروں کے لیے, چلنے پھرنے والوں کے لیے بھی, جتنے لوگ شپ میں ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے, یعنی سب کے لیے ہی فائدہ مند ہے, اس لیے کہ اس کو اسٹاک بھی کر سکتے ہیں, اسی وقت نکال کے کھا بھی سکتے ہیں. یہ اس لیے نا سمندر کا شکار جو ہے وہ ذبح نہیں نا کیا جاتا, تو مچھلی بھی جس حال میں بھی ملے اس کو کھا سکتے. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا, اور حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار جب تک تم حالت احرام میں ہو. یہ تو پہلے بات گزر چکی ہے کہ خشکی کا شکار نہیں, اس کو تاکید کے لیے دوبارہ لایا گیا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, ڈرو اللہ سے, الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اللہ اکبر, جو چیز یاد کرائی گئی نا وہی آخرت کی پیشی. اللہ سے ڈرو کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس ہی تو تم اکٹھے کیے جاؤ گے نا. آج کھا پی لو, جو مرضی کر لو, جو کرنا ہے, جو دل چاہتا ہے وہ کرو, لیکن ایک دن تو وہ ہے کہ جب تم سب کو اللہ کے حضور جمع ہونا, پھر کیا کرو گے؟ تو ان چیزوں کو فالو کرو, اللہ سے ڈرو, اور دیکھیں یہ سارے احکامات جو حالت حرام کے ہیں، حرام حلال کے ہیں، ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یہ ہمیں ایک پریکٹس، خاص طور پہ یہاں پہ دیکھیں، حالانکہ حلال ہے، شکار کرنا حلال ہے، یہ جانور کھانا حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک پریکٹس کرواتے ہیں سیلف کنٹرول کی، جیسے روزے میں ہے نا پریکٹس کہ حلال چیزیں ہیں لیکن آپ نے نہیں کھانی، اسی طرح حالت حرام میں کئی چیزوں کی پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ ایک تو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ نہیں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا، شہوت کی گفتگو نہیں کرنی، اسی طرح شکار کھیلنا بھی منع، بال کاٹنا منع، خوشبو لگانا منع، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے، بس یہ نہیں ہے اس کے اندر کہ کیوں وائے لو پھر اگر آگے پیچھے صحیح ہے تو اس وقت پھر کیوں نہیں اجازت۔ اور اس میں اتنا زبردست ایک میسج ہے نا، پوری دنیا کے سامنے یہ مثال ہے کہ مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، اس کے رب کا جب حکم آ جاتا ہے تو وہ اپنی دل پسند چیزوں کو بھی ایک منٹ میں چھوڑ سکتا ہے۔ ہم یہ ایک میسج دے رہے ہیں نا دنیا کو کہ جب بھی جو بھی میرا رب چھڑوانا چاہے گا میں چھوڑ دوں گی، مجھے نہیں کوئی مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جیسے تم یہ حالت احرام میں زندگی گزارتے ہو نا، ویسی ہمیشہ گزارو، یہ درس ہے ہمارے لیے بھی، زندگی میں امن اسی طرح قائم ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ شکار نہ کرو کبھی بھی، بلکہ کیا مطلب ہے، یعنی اس طرح کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جیسے تم جانوروں کے لیے ہو نا، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، کہ بھائی نہ لڑنا ہے، نہ جھگڑنا ہے، نہ کوئی دنگا فساد ہے، نہ جانور کو مارنا ہے، کوئی شکار تک نہیں کرنا، اسی طرح عام زندگی میں تم ہونا چاہیے تمہیں، کہ تمہارے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اس کے لیے ایک تھوڑے دن کی پریکٹس کرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ایسے پیسفل انسان بنو، اور جو حکم بھی وہ دے کہ یہ نہیں کرنا تم اس کو فوراً چھوڑ دو، جیسے کہ ان دنوں میں چھوڑتے، حرام کی حالت میں چھوڑتے، دیکھا لوگوں کو کتنے پریشان ہوتے ہیں، آئے میرا بال نہ ٹوٹ جائے، یہ والا سکارف لوں، فلانا کروں، کنگھی بھی نہیں کرتے، کہیں نہ ٹوٹ جائے، کتنی احتیاط کرتے ہیں، لیکن حرام سے نکلتے ہی اسی رب کے اور بھی تو بہت سارے احکامات ہیں جن کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے۔ پھر احرام میں اتنے کیئرفل، احرام میں بھی اسی رب کا حکم تھا کہ یہ نہیں کرنا، یہ چھوڑ دو، احرام کے بعد بھی اسی رب کا حکم ہے کہ یہ کام نہیں کرنے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ پریکٹس کرا کے ایک امن پسند انسان بنانا چاہتا ہے، کہ امن والے بنو، جیسے احرام میں ہو اس طرح سے رہو۔ اور آپ کو پتہ ہے اس وقت اس زمین پہ جو سب سے بڑی ضرورت ہے نا، وہ امن ہے، سب سے بڑی ضرورت پیس ہے، لوگ پیس کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور مسلمان، تم کو تو ٹریننگ ہی پیس کی دی جاتی ہے نا، تم تو پیس کے علم بردار ریپرزینٹیٹو ہونا چاہیے تمہیں۔ کیا مجھے بتائیں، دنیا میں، پوری دنیا میں مجھے بتائیں، کسی مذہب میں، کسی قوم میں، کسی جگہ پہ ایسا کچھ بھی ہے کہ جہاں ایک ڈریس کوڈ ہو، ایک ڈریس کوڈ انٹروڈیوس کروایا گیا ہو امن کے نام پہ، کہ یہ ڈریس جب پہن لیں گے تو امن، سارے لوگ آپ سے امن میں ہیں، جانور بھی امن میں ہیں، گھاس پھوس بھی امن میں ہے، ایوری تھنگ۔ یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے جو امن کے نام پہ مقرر کی گئی ہو کہ وہاں پہ امن ہی امن ہوگا، کوئی دنیا میں بتائیں، کسی پولیس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو نہیں ہونے کی ضرورت، وہ ہے وہ جگہ ہی بیت الحرام، حرم، وہاں پہ اتنی حرمت ہے، ہر غلط کام کرنا حرام ہے۔ تو ایسے مسلمان کیا، جن کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، کیا وہ فساد کرنے والے ہو سکتے؟ اور کوئی دن ایسا سال میں نہیں ہے جب مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد امن کا لباس، پیس کا لباس پہن کے اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں وہاں سارا سال۔ تو اسلام تو پیغام ہی امن کا دیتا ہے، تعلقات میں بھی امن، زبان میں بھی امن، ایک جانوروں تک کو امن۔
دنیا جو امن چاہتی ہے نا وہ تو اسلام ہی دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم فساد کے نام سے دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں. دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، تو یہ کیا کون بتائے گا پھر ان کو جا کے؟ وہی تو ان پہ تو نہیں نازل ہونے لگی، ہم ہی بتائیں گے نا جا کے، دیکھو یہ ان چیزوں کو تو پھیلائیں نا کہ دیکھو ہمارا ایک ڈریس کوڈ اس نام سے ہے، دیکھو ہماری ایک جگہ اس نام سے، دیکھو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، یہ ہمیں جا کے بتانا ہے. یہی ہماری گواہی ہوگی ہمارے قول سے، ہمارے عمل سے. حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک حدیث اس میں بیان کی ہے، اور حدیث میں یہ ہے کہ ایک شخص جاتا ہے اور اپنے اللہ پر یقین کی باتیں اور کلمے کی جو شہادت ہے نا وہ پتھروں کے سامنے دیتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوتا وہاں پہ، تو پتھروں کو کہتا ہے کہ پتھروں تم گواہ رہے نا، سات پتھر ہوتے ہیں، اے پتھروں تم گواہ رہے نا کہ اللہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے، شہادت دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اے پتھروں تم گواہ رہے نا، پتھروں کو گواہ بنایا اس نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اس شخص کو اس کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہی سات پتھر جہنم کے ہر دروازے کے آگے اس کے راستے کی رکاوٹ بن جائیں گے کہ اس نے گواہی دی تھی ہمارے سامنے. تو ہم نے بھی تو کوئی گواہ تیار کرنی ہے نا. آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے بھی کسی کو تیار کرنا ہے کہ یہ میرے لیے گواہی بن جائے کہ میں ایک اللہ پر ایمان لانے والی تھی. جب آپ یہ پیغام دنیا کو دیں گے، پھیلائیں گے، تو یہی گواہیاں آپ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں. ہم نے پہنچا دیا، تم گواہ رہنا ہم نے پہنچا دیا، تم گواہ رہنا ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. بتائیں آپ کوئی ہندوؤں میں ہے، کوئی کرسچنز میں ہے، کوئی کسی کے اندر بھی ایسا ہے کہ ایسے امن کے ڈریس کوڈ کے ساتھ امن کی کوئی جگہ ہو اور امن کی کوئی دن ہو، آگے ان کی بھی بات آ رہی، کوئی کسی کے اندر ایسا ہے؟ ہمیں اسپیسیفک اس طرح سے کر کے بتا دیا گیا، ٹرین کر دیا گیا. تو اللہ تعالی نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو، اس دن کا خوف اپنے دل میں رکھو. ڈرنا کس بات سے؟ کہ یہ حلال اور حرام کی جو لمٹس ہیں نا ان کو کراس نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز ان انتقام ہے، یاد رکھنا. اور پھر تم نے بچ کے کہاں جانا ہے؟ آج کھا پی بھی لوگے، آج کچھ الٹا سیدھا کر بھی لوگے، تو یوم یقوم الناس لرب العالمین، جی ایک دن تو ہے جس دن لوگوں کو جمع ہونا ہے رب العالمین کے سامنے، اس دن کا ڈر کرو. اور حج بھی تو ایک آخرت کی پیشی کو یاد دلانے کے لیے بہترین موقع ہے. وہاں پہ بھی تو انسان جب اتنے لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھتا ہے تو یہی یاد دہانی ہوتی ہے نا کہ لوگ اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں گے قیامت کے دن بھی. اور یہ یاد دہانی اس لیے بھی کرائی گئی کہ یہی ایک بات ہے جو انسان کو سیدھا رکھ سکتی ہے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، میں یہ یاد رکھوں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے بنایا کعبہ کو گھر حرمت والا، یعنی کعبہ کو ایسی جگہ بنایا. آپ دیکھیں کعبہ وہ جگہ تھی جہاں پہ دو لوگ صرف، بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام، دو لوگ صرف وہاں پہ تھے، اور ہر طرف بیابان صحرا تھا. پھر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کعبہ کو تعمیر فرمایا، تو تین لوگ وہاں پہ، یعنی تین لوگ تھے جو کہ یہ کعبہ کی، دو لوگ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور تین لوگ وہ ہیں جن سے یعنی یہ سٹارٹ ہوا. اور آج دیکھیں کتنی مخلوق ہے جو اس کی طرف دوڑی چلی جاتی. اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے، آسمان اور زمین کی پیدائش جب ہوئی تھی نا، جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرم بنا دیا تھا. یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں نے یا اسلام یا مسلمانوں کا یہ قبلہ ہے تو مسلمانوں کے لیے یہ حرمت کی جگہ، باقی کا نہیں. اسلام آیا تو اس وقت سے نہیں یہ مقدس ہوا، یہ تو جب سے آسمان اور زمین اللہ نے پیدا کی ہیں تب سے یہ مقدس ہے، تب سے یہ حرمت والی جگہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لوگوں کو حج کے لیے پکار دے دو، تو تو دیکھو آج تک لوگ اس گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں. تو وہ اتنی مقدس جگہ اور وہاں پہ کئی کام حرام ہیں, اور وہ کون سے کام ہیں وہ تو آپ ساری بات گزر چکی ہے. ٹھیک ہے, اور جیوگرافیکلی بھی جو سائنٹسٹ وغیرہ نے دیکھا کہ اس ارتھ کا جو مڈ پوائنٹ ہے, اگر پن پوائنٹ کیا جائے نا ایگزیکٹلی سینٹر, وہ کعبہ ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت الحرام بنایا, اور کب سے بنایا اگر آپ سے کوئی پوچھے, جب سے زمین اور آسمان کی پیدائش ہوئی. تو خود بخود نہیں کر دی یا مسلمانوں نے نہیں کیا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت رکھی. اور آج تک دیکھیں جب حاجی حرم کی حدود کے اندر انٹر ہو جاتا ہے تو امن میں آ جاتا ہے, وہ خود بھی, اس کے جانور بھی, اس سے بھی دوسرے لوگ. اور قیام للناس, اس کو قیام کا ذریعہ بنایا لوگوں کے لیے. قیام کیا ہوتا ہے؟ قائم ہونا. قائم ہونا کیا ہے؟ یعنی قائم رکھنے کی جگہ. لوگوں کے لیے کیا چیز قائم رکھنے کی جگہ یہ ایسے سمجھیں, یہ ٹیبل ہے نا, ٹیبل کس پہ قائم ہے؟ ان نیچے چار پایوں پہ جو اس کی لیگز ہیں. اسی طرح انسان, انسانیت, اس کے قیام, جیسے ٹیبل کے لیے لیگز ہیں, اس طرح اس کے قیام کا ذریعہ بیت الحرام ہے. وہ کیسے؟ لِلناس سے اگر ساری دنیا کے لوگ لیے جائیں. ساری دنیا کے لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ کیسے ہے؟ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ, کہ حدیث میں آتا ہے چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی ایک ہوگا جو قیامت کے دن کعبہ کو گرا دے گا. یعنی کعبہ ویران ہو جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی, دنیا کے خاتمے کی نشانی ہے. تو دنیا تب تک قائم ہے جب تک یہ کعبہ قائم ہے. آپ یہ سوچیں, اللہ اکبر. ایک سیاہ فام حبشی اس کو یہ فرمایا کہ اس کی ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالے گا, یہ ہوگا. تو قرب قیامت پہ ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ قیامت آنے والی ہوگی. دنیا تب تک قائم رہے گی, قیام ہو گیا نا, دنیا انسانیت کے قیام کا ذریعہ ہو گیا نا. کعبہ, کعبہ سب سے پہلا گھر ہے جو دنیا میں قائم کیا گیا اللہ کی عبادت کے لیے. اچھا, اور باقی لوگوں کے لیے قیام کا کیسے ذریعہ, یعنی عرب کے لیے اگر خاص طور پہ دیکھا جائے تو عربز کی تو پوری لائف لائن کہہ سکتے ہیں, لائف لائن ہی یہ کعبہ تھی. دیکھیں وہاں پہ تو کچھ اگتا تھا نہیں, کچھ آج تک نہیں اگتا. تو ان کی اکانومی ساری کس پہ چلتی تھی؟ جو لوگ یہاں پہ آتے تھے حج اور عمرے کے لیے, تو یہاں پہ تجارتی منڈیاں قائم ہوتی تھیں, لوگ لین دین کرتے تھے, بزنسز ہوتے تھے. تو ان کے تو قیام کا ذریعہ ہی یہ تھا, اور اس کعبے کی وجہ سے ان کو اتنی عزت دی جاتی تھی. آج بھی آپ دیکھیں, ایون ٹوڈے, اور کہہ دیا جائے یہاں پہ کہ امام کعبہ آ رہے ہیں تو کتنی دنیا امنڈ پڑے گی. کیوں؟ کعبے کی وجہ سے ان کی بھی عزت ہے نا. تو اس زمانے میں جو قریش تھے, ان کی عزت اس کعبے کی وجہ سے تھی, کہ ہر جگہ جہاں جاتے تھے ان کو عزت دی جاتی تھی. کہ اس وقت اسلام سے پہلے بھی لوگ اسی کا حج کرتے تھے نا, اور عمرہ کرتے تھے. تو ان کے تو یعنی دنیا میں قیام کا واقعی ذریعہ ٹرولی کعبہ ہی تھا. آج بھی کوئی ذرا بھی کوئی بات کرے کعبے کی, یعنی اس جگہ کی حرمت کو پامال کرنے کی کوشش کرے, تو صرف وہاں کے لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, سارے مسلمان جو ہیں وہ ایک دم یعنی اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے اوپر. یہ کعبے کی حرمت ہے, اس کی حرمت کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کو بھی امن ملا ہوا ہے. تو قیام للناس, اب للناس میں ہم دونوں لوگ دیکھیں گے, ساری دنیا کے لوگوں کا قیام کا ذریعہ کیسے بنا کعبہ, اور وہاں کے اپنے رہنے والوں کے لیے قیام کا ذریعہ کیسے بنا کعبہ. اب لوگ تو پلٹ پلٹ کے وہاں جاتے ہیں, ورنہ وہاں پہ کعبہ نہ ہو تو کسی کو جانے کی ضرورت ہی نہ ہو. وہ لوگ تو وہاں پہ سروائیو بھی نہیں کر سکتے اگر وہاں پہ کعبہ نہ ہو. آج بھی کئی لوگ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہاں پہ کعبہ نہ ہو تو شاید کوئی جائے ہی نہیں، صحرا ہے، بیابان ہے، وہاں پہ کسی نے جا کے کیا کرنا، ٹھیک ہے. وَالشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور شہر حرام کو بھی اللہ نے قیام کا ذریعہ بنا دیا، حرمت والے مہینے. مہینہ اگر لیا جائے تو ذی الحج کا مہینہ، اور مہینے لیا جائے تو آپ کو پتا ہے نا حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں، تین مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تھے حج کے مہینے. ذی قعدہ میں لوگ چلتے تھے اپنے گھروں سے حج کرنے کے لیے، ذی الحجہ میں حج کرتے تھے اور محرم میں واپس آتے تھے، اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے لوگوں نے رکھا ہوتا تھا. تو یہ چار مہینے حرمت والے تھے، یعنی ان میں لڑائی حرام، ان میں لوٹ مار حرام، ان میں لوگوں کو ڈرانا دھمکانا حرام، ان میں ایون کوئی خون کا بدلہ بھی نہیں لے سکتا. تو چاہے دور سے کوئی یمن سے آ رہا ہے، کوئی شام سے آ رہا ہے، حرمت والے مہینے میں کوئی کسی کو ٹچ نہیں کرے گا. یہ بھی حرمت کس لیے تھی؟ تاکہ لوگ اس گھر تک سیفلی پہنچ سکے، جا سکے اپنے گھروں کو. تو یہ بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ تھا. اگر دیکھیں یہ مہینے نہ ہوتے تو لوگ ڈر کے مارے آ نہ سکتے. لوگ اس وقت تو، آج تو اتنا شاید اس طرح سے نہیں ہو، لیکن اس زمانے میں تو لوگ جب حج کے لیے آتے تھے نا تو باقاعدہ ٹریڈنگ کرتے تھے، ایک چیزیں لے کر آتے تھے، یہاں بیچتے تھے، یہاں سے لے کر جاتے تھے پھر اپنے ملک. تو کتنی اکانومی چلتی تھی پوری اس سے. اسی لیے تو ان لوگوں کے لیے اسلام کو قبول کرنا اتنا مشکل تھا نا، کیونکہ وہ کہتے تھے اگر اس مذہب کو قبول کر لیا، ہم تو یہاں پہ اتنی ہماری چودراہٹ ہے، ہم بتوں کے یہاں پہ ایک طرح سے وہ بنے ہوئے ہیں، بتوں کے جو کیئر ٹیکر، یہاں پہ ہمارے پاس حرم میں بت رکھے ہوئے، تو اگر یہ ختم ہو گیا تو ہمارا کیا بچے گا پھر. تو ان کو اپنی چودراہٹ جاتی بھی نظر آ رہی تھی. تو یہ وہ مہینے تھے، آزادی سے لوگ امن کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے. یاد رکھیں، جس جگہ پہ پیس ہوگا نا، امن ہوگا، وہیں پہ خوشحالی آئے گی. اور جہاں پہ امن و امان نہیں، اب ہمارے ملکوں میں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم وہاں پہ کیا انویسٹمنٹ کریں جا کے، وہاں پہ تو امن و امان ہی نہیں ہے. امن ہونا ضروری ہے کسی جگہ کی بھی ترقی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے مہینے رکھ دیے، حرام مہینے، تاکہ لوگ وہاں پہ سروائیول لوگوں کا ہو سکے. والہدیہ والقلائد، اور قربانی کے جانور اور قلادے والے، ان کو بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، یہ صرف اس کعبے کی وجہ سے ان کی بھی حرمت ہو گئی، ورنہ جانور تو وہی جانور ہے، وہی بکری ہے، وہی بھیڑ ہے، ان کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. کیوں؟ کہ یہ قربان ہونے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کے لیے. جیسے آپ ہم عید وغیرہ پہ دیکھیں قربانی کے جانور آتے ہیں، کتنا پیار آتا ہے نا ان پہ، ویسے آپ بکری وغیرہ کوئی دیکھیں یا دیکھیں، اتنا کچھ وہ نہیں ہوتا، لیکن کیسے ان کو پیمپر کیا جاتا ہے جو ایسے جانور لائے جاتے ہیں گھروں میں، صرف اس لیے کہ اللہ کی خاطر قربان ہونے جا رہے ہیں. تو وہ تو جو کعبہ میں جا کے قربان، یعنی حرم میں جا کے قربان ہونے ہوتے تھے، ان جانوروں کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. اور قلائد وہ ہیں، ان کے گلوں میں ہار ڈال دیتے تھے. وہ لوگ جو جا رہتے تھے وہ بھی ہار پہن لیتے تھے، اور جانور کے گلے میں بھی ہار ڈال دیتے تھے. تو حج پہ جانے والا جو ہے، لوگوں کو دور سے پتہ چل جاتا تھا، یا عمرے پہ جانے والا ہے، اگر اس مثلا شہر الحرام میں نہیں بھی ہے کوئی، ویسے عمرے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، نہ جانور کو تو نہ اس بندے کو، اس لیے کہ یہ حرم کی طرف جانے والے. تو اللہ نے یہ ایسی جگہ رکھی ہے کہ حرم کی طرف جو رخ کر لے گا اس کو بھی امن دے دیا. اللہ اکبر. اور یہ ایون جہالت کے زمانے میں بھی یہ تھا، کیونکہ یہ جاہلیت کی رسم نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ کعبے کی حرمت اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے رکھی ہوئی ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ شاعر اللہ ہیں، ان کا احترام کرتے تھے لوگ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. تو اب وہ قلادے والے جانور بھی کیا شاعر اللہ میں سے ہیں. اب دیکھ لیں، احرام پہن کے کوئی کھڑا ہو تو آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اس کا گھر یاد آ جاتا ہے نا. تو جس کو بھی دیکھ کے اللہ کا دین، اسلام یا خدا یاد آ جائے، وہ شاعر اللہ ہے. اور بھی چیزیں شاعر اللہ ہیں نا، ان کا بھی احترام ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شاعر اللہ کا احترام وہی کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے. اللہ کی خاطر کرتے ہیں نا آپ احترام. اور کون سی چیزیں ہیں شاعر اللہ میں سے؟ یہ جو آپ کا حجاب ہے، یا آدمی ہے تو داڑھی ہے، ٹوپی ہے، یا ٹخنوں سے اوپر شلوار کی ہوئی، یہ سب شاعر اللہ ہیں. ان کو دیکھ کے دین یاد آتا ہے نا، اسلام یاد آتا ہے، اسلام کے ریپرزینٹیٹیو. اس کے باوجود بعض لوگ حجاب ہے، یا آپ نے دیکھا ہوگا اتنے لطیفے اور اتنی دکھ ہی ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے بھی کہ اپنے مسلمان ہیں پھر بھی وہ شٹل کاک برقع بنایا ہوتا ہے, اس طرح بنایا ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر ہنستے ہیں, اس کے اوپر لطیفے بناتے ہیں, اتنے جوکس ہیں, کوئی پکچر پہ کارٹون بنائے ہوئے, اس طرح کوئی مطلب اس طرح کے پروگرامز بناتے ہیں جن میں شٹل کاک برقع لے کے کوئی کھڑی بھی. اور یہ تو شاعر اللہ, یہ ہنسنے کی چیزیں تو نہیں ہیں. ایک آدمی داڑھی والا اور اس کے ساتھ بہت سارے بچے ہیں کہ یہ دکھایا ہوا کہ یہ دیکھو مسلمان, یہ تو شاعر اللہ تھے, ان کے اوپر ہنس رہے ہیں ہم اور ہم خود ہی ہنس رہے ہوتے ہیں. ایسی بھی کوئی دنیا میں قوم دیکھی ہوگی جو اپنے ہی لطیفے بنا کے خود ہی اپنے اوپر ہی ہنسے, جو اس کی اپنی اقدار ہیں, جو اس کی اپنی یعنی بلیفس ہیں, انہی کے اوپر ہنس رہے ہیں. کوئی ایسے بھی دیکھے ہوں گے بے وقوف؟ ارے ہاں, میں ایسے اپنے ہی برقعے کا, پردے کا, داڑھیوں کا, ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پہ ہنستے ہیں. یہ تو شاعر اللہ ہے, یہ تو یہ اس دین کی ریپرزینٹیشن ہے اور ہمیں ہنسی آتی ہے. ہاں, کوئی بے پرد جا رہا ہوگا, اس پہ نہیں ہنسی آتی, وہ تو زمانے کے مطابق ماڈرن اور وہ ہے نا, اپ ٹو ڈیٹ, ان پہ نہیں ہنسی آتی. یہ ہنسنے کے قابل لوگ ہیں, یہ لطیفے ہیں, یہ ہیں جوکس ہمارے لیے. ایون جاہلیت میں بھی لوگ شاعر اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور ہم اسلام لا کے بھی شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے. اللہ اکبر. ذالک لتعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ تمہیں پتا ہو یہ سارے کام کیوں, یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیوں کیے, تاکہ تم یہ جان لو, تمہیں یہ علم ہو جائے کہ اللہ کو علم ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. کیسے, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کو علم ہے؟ دیکھیں, جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں نا, تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ واقعی یہ انتظام اللہ نے کیا, ورنہ جیسے میں نے کہا وہ اس بیابان جگہ میں کون جائے, کیوں کوئی جائے گا وہاں پہ حج کرنے؟ یہ دیکھیں, ویسے دیکھنے میں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ تو مطلب اس میں کوئی سینس سمجھ نہیں آتی کہ ایک کیوب ہے اور اس کا طواف, اس کے گرد چکر لگاتے جا رہے ہیں لوگ, لگاتے جا رہے ہیں, اور اس کے لیے اتنا پیسہ خرچ کر کے آ رہے ہیں اور جانور ہیں وہ خرید کے قربان کر رہے ہیں, تو یہ کیا سارا کچھ ہو رہا ہے؟ لیکن اس کے اندر کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور کتنا اس جگہ میں ان لوگوں کے سروائیول, ان کی سسٹیننس کا اور دین اور دنیا دونوں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا. کہ قیام للناس میں نا, لوگوں کے قائم کرنے کا ذریعہ کس چیز کو قائم کرنا ہے, کا دین کا بھی اور دنیا کا بھی, اس میں دونوں کے قیام کا, دنیا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا, دین کے بھی قائم کرنے کا ذریعہ. دین کیسے قائم ہوتا ہے؟ یہاں پہ لوگ آ کے حج کریں گے, عمرہ کریں گے, اس کا اجر پائیں گے, لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے, مسلمان ایک دوسرے سے ملیں گے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انتظام کر دیے, مہینے بھی ایسے رکھ دیے, جانور بھی دور سے اگر لاؤ گے تو ان کو بھی نقصان نہیں ہوگا, وہ جگہ بھی امن والی رکھ دی, تم احرام کی حالت میں ہو تو تب بھی ایک میسج جا رہا ہے کہ لوگ تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچائیں گے. تو اللہ کو پتا تھا تو اس نے سارے یہ انتظام فرما دیے. تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں, اس نے اس کے مطابق اپنے علم کے مطابق یہ سارے احکامات دیے. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آنی تھی کبھی بھی کہ کس طرح سے یہاں پہ آبادی ہو سکتی ہے اور بے خوف ہو کے لوگ آئیں جائیں, کیا اس کا انتظام کریں. ہمیں تو زیادہ سے زیادہ انتظام یہی نظر آتا ہے نا کہ کوئی سیکیورٹی فورس کھڑی کر دیں, کوئی فوج پولیس کھڑی کر دیں, تو کوئی فوج پولیس بھی نہیں کھڑی ہوئی, لیکن امن ہے وہاں. اور پہ دیکھیں نا, جب انسان یہ احکامات سن کے اگر کوئی سوال کرتا ہے کیوں ایسا کیوں ہے, احرام میں کیوں نہیں یہ کر سکتے, یہ کیوں ہو گیا, تو یہ اس لیے سارا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, تمہیں پتا چل جائے کہ تمہیں نہیں پتا مگر اللہ کو سب پتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں, تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں, تم نہیں جان سکتے مصلحتوں کو, تمہاری عقل بند ہو جاتی ہے. اتنی ہے جتنی میں نے آپ کو بس یہ تھوڑے بہت چیزیں بتا دی, اس سے آگے تو ہمیں کچھ نہیں پتا نا. لیکن اللہ علیم ہے, وہ جانتا ہے. وان اللہ بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دینا چاہتا ہے کہ تم بھی یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے, تاکہ آپ کہیں بھی چلے جائیں, حرم جائیں, یا حرم کے باہر ہوں. آپ کو پتا ہو کہ میں جو بھی کروں گی نا اللہ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا. ایک پتا بھی درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے. تو اس طرح اس کو میرا بھی سارا علم ہے, سب پتا ہے کہ میں کیا ہوں اندر اور باہر سے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب, جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے. اب آپ دیکھیں دونوں اپوزٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ایک طرف غفور الرحیم ایک طرف شدید العقاب, مگر ہم کیا صرف کس چیز کو لیتے ہیں, سیکنڈ پارٹ آف دا آیت ان اللہ غفور الرحیم, یہ سب کو یاد ہے نا. اور جرم کر کے گناہ کر کے بھی ہم یہی کہتے رہتے ہیں, کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی تو ہے. کبھی ذہن میں یہ آتا ہے کوئی گناہ کر کے کوئی سزا کا تصور آتا ہے ذہن میں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس گناہ پہ اگر میری پکڑ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میں دیدہ دلیری سے اور ڈھٹائی سے تو گناہ کرتی جا رہی ہوں کرتی جا رہی ہوں, مجھے پتا بھی ہے لیکن پھر بھی مجھے نہیں پرواہ, کیونکہ مجھے ہر وقت کیا یاد رہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم, اور ہر وقت میں یہ بھولی ہوتی ہوں ان اللہ شدید العقاب, یہ بھی تو ہے. اے لمو, اس کا علم لو, اس کو جانو. اے لمو کا مطلب علم لو, اس کا سیکھو اس بات کو. یہ بات ایسے نہیں آتی ذہن میں, شیطان صرف یہی یاد کراتا رہتا ہے کہ تم جو بھی کر لو گے نا سزا تمہیں تھوڑی ملے گی, تم جانتے بوجھتے بھائی انجان بنی رہو جیسے کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور کرتی رہو اپنی من مانیاں, آرام سے جاری رکھو جو کر رہی ہو, تمہارے لیے تھوڑی ہے کوئی سزا. اللہ اکبر. لیکن اگر انسان غور کرے ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھے کہ اللہ شدید العقاب بھی ہے, اگر میں نے کچھ غلط کیا تو سزا بھی مل سکتی ہے, تو کیا ہم اس طرح سے بے دھڑک بے خوف ہو کے گناہ جاری رکھ سکتے؟ ہمیں کیا پتا وہ کل کو ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا, کیا ہوگا ہمارا. اور اللہ تعالیٰ کی کون سی خصوصیت ہمارے سامنے آ جائے اس دن. اور یہ بہت زیادہ اس چیز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم عمل کیسا کرتے ہیں, ہمارے عمل کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمارے لیے شدید العقاب بھی ہو سکتا ہے اور غفور الرحیم بھی ہو سکتا ہے, وہ دونوں پہ قادر ہے. وہ عذاب دینے پہ آئے تو کوئی ویسا عذاب نہیں دے سکتا, اور وہ معاف کرنے پہ آئے تو اس کے جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. تو انسان پھر سنبھل کے زندگی گزارتا ہے, پھر ایسے جیسے ہم گزارتے ہیں بے خوفی کی زندگی وہ نہیں گزار سکتا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو یاد رکھنا, اس کو یاد ہی کر لیں اس آیت کو, اعلم ان اللہ شدید العقاب ان اللہ غفور الرحیم, تاکہ بیلنس رہے امید بھی اور خوف بھی, اس کے درمیان ہی ایمان ہوتا ہے. نہ تو اتنی امید بڑھ جائے کہ بس بھائی معافی معافی ہے, معافی معافی ہے, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری تو معافی ہے ہی. کبھی کبھی تصور میں بھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اگر اس دن قیامت کے دن مجھے جہنم کی طرف گھسیٹا گیا تو وہ کون ہوگا جو مجھے اس دن بچائے گا, وہ کون ہوگا جو مجھے اس دن چھڑائے گا, وہ کون ہوگا جو اس دن میرے لیے اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے گا. اور سوچیں پھر وہ کون ہوگا تو آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا, پھر ہم نڈر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک فیصلہ ہی ہے نا, اللہ نے فیصلہ کرنا, اگر اس نے ایسا فیصلہ کر دیا, دیر از اے چانس, 50-50 چانس ہے, اگر ایسا فیصلہ ہو گیا کیا ہوگا پھر میرا. لیکن اس کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک آدمی ہر ایک مسلمان صرف اس کی زبان پہ یہی ہے ان اللہ غفور الرحیم. ایسے لگتا ہے کہ گویا ہر ایک نے اپنی مغفرت کروائی ہوئی اور سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے, اب کسی کو پرواہ نہیں ہے. تو دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں, نہ خوف ہی اتنا ہو جائے کہ پھر انسان اتنا مایوس ہو جائے گا کہ اب تو بس میری بخشش ہے ہی نہیں تو چھوڑو کیا کرنا ایفرٹ, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اکثر اپنے غلط کاموں کو کور کرنے کے لیے نا یہ آیت کا سیکنڈ پارٹ اس کا سہارا لیتے ہیں. یہ بالکل صحیح ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, مگر اللہ شدید العقاب بھی ہے. آج ایگزٹ ہو سکتا ہے ان گناہوں سے, اس دن نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس نے پکڑ لیا, سخت سزا دینے والا. صرف سزا نہیں کہا گیا, شدید العقاب. دیکھیں ان قوموں کو جن کے اوپر عذاب آئے, کوئی ایک بھی ان میں سے باقی بچا نہیں, نہ چھپ سکے نہ بھاگ سکے اللہ کی گرفت سے, نہ ان کا بچہ بچا, نہ بوڑھا بچا, نہ عورت بچی اور نہ کوئی مرد بچا. تو اس لیے اللہ کی سزا سے بھی اس کی پناہ ہی لینی چاہیے. وہ رحیم تو ہے, اسی لیے ہمیں آج تک چھوڑا ہوا ہے نا اور ابھی پکڑا نہیں ہے, اور بار بار چانس دیتا ہے ہمیں. اس لیے نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا, اس لیے کہ اس نے, وہ ہم پہ کریم ہے, غفور ہے, رحیم ہے. اس وجہ سے, یہی وجہ ہے. اور ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ نہیں, وہ پکڑ بھی سکتا ہے.